الشيطان العظيم الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وإدراته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: فمن رغب عن سنتي فليس مني. آج بظاہر حالات تو ایسے نہ تھے کہ میں پہنچ پاتا اور درس کا سلسلہ ہوتا، لیکن کیونکہ کوشش پوری یہ ہوتی ہے کہ آنے والوں کے خلوص اور ان کے وقت کی اہمیت کا اندازہ کرتے ہوئے حد تک امکان میری کسی کوتاہی کی وجہ سے اس سلسلے میں وقفہ نہ آنے پائے، اس لیے کوشش ضرور کی جاتی ہے اور آج اس کوشش کا نتیجہ نکلا. لیکن مجھے یہ اندازہ ہے کیونکہ اس سے پہلے اس قسم کے واقعات میں غلط فہمیاں ہو چکی ہیں، مومنین کرام اپنے صبح کی تمام مصروفیات کو سر کر کے تشریف لا چکے ہیں اور مایوس جانا پڑا ہے. بہرحال تھوڑا اثر تو پڑے گا اس درس پر، اور اسی موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ اتفاق بھی شاید قدرت کی طرف سے ہوا کہ نکاحی کے سلسلے میں ایک ایسے موضوع پر گفتگو کر دی جائے جو بہت عام مجمع میں مناسب تو خیر ہے کیونکہ اسلام کا مسئلہ ہے، لیکن اتنی اچھی نہیں سمجھی جاتی ہے. تو آج کی ہماری پوری گفتگو گزشتہ تقاریر ہی کے سلسلے میں ہے، لیکن یہ خود اپنی جگہ ایک ایسی مکمل گفتگو ہوگی، یا کم سے کم میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کہ نکاح کے یہ مسئلے جن کو ضرورت ہے ان کو مل بھی جائے، اور باقی ان گھروں میں یا ان ماحول اور حالات میں کہ جہاں ایک بات تقاریر سنی جاتی ہے وہاں کوئی زیادہ ہمارے موجودہ اخلاقی اصولوں کے خلاف بھی نہ ہونے پائے. اور اسی وجہ سے میں آپ سے اتنی اجازت چاہوں گا کہ آج کی تقریر کے چار یا پانچ مسئلے آئندہ جمعے کی تقریر میں بھی دہرائے جائیں گے، شروع کے آج کے دس منٹ. خیر، تنقید میں اتنا وقت ضائع نہ کر دیا جائے کہ آج کے درس کا اصل مقصد فوت ہو جائے. تو اب یہ مرحلہ شروع ہو چکا ہے، ایک انسان نے شادی کا ارادہ کیا، یا ایک لڑکی اور اس کے گھر والوں نے شادی کا ارادہ کیا، شریعت کے تمام اصولوں کا خیال کرتے ہوئے شریک حیات کا انتخاب کیا گیا. لڑکی والوں نے یہ دیکھا کہ وہ لڑکا کہیں ان حرام رشتوں میں سے تو نہیں ہے کہ جن سے نکاح باطل ہے، حد تک امکان کوشش کی کہ اس لڑکے میں کراہیت والی کوئی چیز بھی نہ پائی جائے، اور اگر ان کے پاس گنجائش تھی تو اس بات کا خیال رکھا کہ جو مستحب باتیں ہیں ان کو تلاش کیا جائے. ادھر لڑکے والوں نے بھی حرام کا خیال کرتے ہوئے کوشش یہی کی کہ ایسی لڑکی نہ ملے کہ جس میں کراہیت ہو، اور ایسی ملے کہ جس میں مستحب کی زیادہ سے زیادہ باتیں جمع ہو. اسلامی اصولوں سے یہ نکاح ہو گیا، اور اب اس کے بعد رخصت ہو کے وہ لڑکی اپنے شوہر کے گھر چلی آئی. شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا ہے. اسلام نے شادی کے دو بڑے مقصد بیان کیے، بلکہ ان دو میں بھی زیادہ بڑا مقصد یہ تسکنو کی لئی ہا، کہ تسکین کے لیے، سکون کے لیے، لذت پہنچانے کے لیے ہم نے مرد اور عورت کے رشتے کو بنایا ہے. اور زیادہ بڑا مقصد تو یہی ہے کہ ایک دوسرے سے لذت حاصل کی جائے اور تسکین کا انتظام ہو. اور پھر دوسرا مقصد جو روایتوں میں آیا وہ یہ ہے کہ نسل کا سلسلہ بڑھتا رہے اس انداز سے کہ طلاق ہوں طلاق کروں تب کروں. پیغمبر اعلان کرتے کہ نکاح کرو زیادہ سے زیادہ اپنی نسل کو بڑھاؤ. وَإِنِّي أُبَاهِي بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقَيَامَةِ وَلَوْ بِالسِّقْ. میدان قیامت میں باقی انبیاء کے مقابلے میں اپنی امت کو پیش کر کے اسے فخر کروں گا کہ ان کی تعداد کتنی زیادہ. ولو بالسق چاہے کسی مسلمان کا ساقط بچہ ہی کیوں نہ ہو جو ماں کے پیٹ ہی میں سق ہو گیا تھا, مگر میدان قیامت میں وہ امت رسول کی صفوں میں کھڑا ہوا ہوگا اور گنتی میں اسے گنا جائے گا. تو یہ دو بڑے مقصد ہوئے, ایک سکون و لذت حاصل کرنا اور دوسرا تناسل کے نسل کے سلسلے کو آگے بڑھانا. تو اب ان دونوں چیزوں کے لیے اسلام نے کچھ مخصوص احکامات کیے ہیں. یہ احکامات بے شک کتابوں میں پائے جاتے ہیں اور آج سے 15 سال یا 12 سال پہلے تک چھوٹے چھوٹے کتابوں کی صورت میں تفصیل بھی ہوتے تھے, لیکن فقہی اعتبار سے ان میں سے کتنی روایتیں صحیح ہیں اور کتنی غیر صحیح, یہ ہمارا عنوان ہے. اس لیے تھوڑا فرق ہو گیا ان مسائل میں کہ جو پہلے بیان ہوتے تھے یا جو آج بھی مجلسوں میں بیان کر دیے جاتے اور جو اس درس میں بیان ہو رہے, ان دونوں کا یہ فرق ہے کہ بہرحال وہاں تو ہم رجا والی حدیثیں پیش کر دیتے ہیں لیکن یہاں پہ فقط معتبر حدیثیں بیان کی جائیں گی. جب رخصتی کا مرحلہ ایسا کہ یہ اس تقریر میں بھی آنا چاہیے کہ جو سب گھر والے سنے, چنانچہ وہاں بھی اس کو بتایا جائے گا اور یہاں بھی ایک دو مسئلے آ رہے. پہلا گفتگو تو وہی ہے کہ جسے خود میں نے بھی کئی مجالس میں پڑھا اور علماء تو پڑھتے ہی رہتے کہ جب دلہن کو رخصت کر کے گھر میں لاؤ تو پہلا مستحب یہ ہے کہ گھر کے دروازے پر اسے روک کے اس کے پاؤں سے جوتیاں یا موزے جو بھی اس نے پہنے ہوئے ہیں اسے اتارا جائے اور اس کے پاؤں کو دھونے کے بعد اس پانی کو گھر کے آخری سرے تک خصوصاً تمام زاویوں یعنی تمام کارنرز میں تمام کونوں میں ضرور چھڑکا جائے, گھر کے دروازے سے آخر دیوار تک اور ساتھ ساتھ جتنے بھی کونے جتنے بھی کمرے ہیں ان کے تمام کونوں میں اس پانی کو ضرور چھڑکا جائے. اب اس کی حدیث تو ایک ہے, حدیثیں کئی ہیں لیکن ایک حدیث میں اس کی بہت تفصیل آئی ہے, لیکن خود کیونکہ وہ حدیث سے معتبر نہیں, غلط بھی نہیں لیکن حدیث معتبر نہیں ہے اس لیے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. حدیث معتبر میں اس سے فتنہ آیا کہ پاؤں سے جوتے اور موزے اتار کر پاؤں کو پانی سے دھویا جائے, دودھ کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں, اور اس پانی کو چھڑکا جائے. البتہ یہ جو حکم شریعت ہے کیونکہ زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہو سکتا, اس لیے اگر کوئی حرام ہو رہا ہو تو یہ حکم ثابت ہو جاتا. مثلاً اگر اس عمل کی وجہ سے نامحرم مردوں کی نگاہ عورت کے پیروں پہ پڑ رہی کیونکہ پیر پردے کا جز ہے, اس لیے عمل پہ جس حکم سے عمل نہیں کیا جائے گا یہ عمل ثابت ہو جائے گا. البتہ اگر کم از کم اس وقت خالی عورتوں کا مجمع ہو چاروں طرف یا اس کا شوہر کھڑا ہوا ہے ساتھ میں تو وہاں تک تو یہ مستحب ثواب بھی دلوائے گا مستحب ہونے کی وجہ سے اور فائدے بھی دلوائے گا جو معتبر روایت میں آئے. ایک دوسرے روایت میں جو غلط نہیں مگر مستحدین کے نزدیک جو معیار ہے اس پر پورا نہیں اترتی, اس میں تو بہت سارے فائدے بیان کیے گئے وہ تقاریب پروان, لیکن معتبر روایت میں دو فائدے آئے. ایک تو یہ ہے کہ اس گھر میں برکت رہے گی اور دوسرا یہ کہ یہ دلہن برد جزام اور دیوانگی کے مرض سے محفوظ رہے گی, یعنی فائدہ دونوں پارٹیز کو ہے اور دونوں کو ہے, لڑکے والوں کو بھی اور خود اس لڑکی کو بھی. اس کے بعد دوسرا مستحب یہ ہے کہ دلہن ہو, یہ بھی کتابوں میں روایت بہت حد ہے, میں صرف اس لیے دوہرا رہا ہوں کہ اندازہ ہو جائے کہ علماء کرام اسے معتبر سمجھتے. دوسرا مستحب یہ ہے کہ جس ہفتے شادی ہوئی اس ہفتے دلہن کو چار چیزیں کھانے سے روکا جائے, چار چیزوں کے استعمال سے روکا جائے اپنے شوق میں. نمبر ایک دودھ, نمبر دو کا سیب, نمبر تین دھنیا اور نمبر چار سرکہ. یہ چار چیزیں جس کی وجہ بھی ایک روایت میں بتائی ہے لیکن وہ روایت بھی جس میں وجہ آئی وہ روایت بھی بہت ہی زیادہ معتبر نہیں. بار بار مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ غلط نہیں ضعیف بھی نہیں بلکہ ایک معیار جو مستحقین کا ہے اس سے ذرا نیچے. اس میں ایک وجہ بھی آئی ہے کہ اس کی وجہ سے خود اس لڑکی پر اور اس کے یہاں جو بچے پیدا ہوتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا. بہرحال ابھی ہم اپنے جو مسائل بیان کر رہے ہیں اسی حد تک محدود رہے تو بہتر. یہ دوسرا مستحب ہے جسے آغا خوئی اور امام خمینی وغیرہ نے اپنی کتاب میں بڑی تاکید کے ساتھ لکھا. دلہن رخصت ہو کے آ گئی, پاؤں دھلوا کے اسے ہجرہ قروسی میں پہنچا دیا گیا, اور اس پورے ہفتے میں جس ہفتے میں اس کی شادی ہوئی ہے اس کو چار چیزوں کے کھانے سے روکا گیا. اب اس کے بعد تیسرا مسئلہ شروع ہوتا کہ جو شب اول جس رات کو پہلی مرتبہ شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہونے والے, اس رات کے خود اسلام نے کچھ مستحبات بتائے. ایک تو ہے نکاح کے مستحبات اور ایک ہے رخصتی کے مستحبات. البتہ یہاں رخصتی کے اندر وہ پہلو آ رہا کہ جس رات کو یہ تعلقات ہی قائم ہوں گے خود اس رات کے بھی سات یا آٹھ مستحبات ہیں. پہلا مستحب تو یہ ہے کہ یہ رخصتی کا عمل ولیمے کے ساتھ ہونا چاہیے, یعنی ولیمہ ضرور ہو یا اس سے پہلے یا اس کے بعد. یہ نکاح کے مسئلے میں بھی بات آ گئی تھی جو کہ ہمارے یہاں عموماً نکاح اور رخصتی ساتھ ہوتی اس لیے دونوں کے مستحبات جمع ہو جاتے. لیکن اگر نکاح الگ ہو اور رخصتی الگ ہو جیسا آپ کچھ جگہوں پہ ہونے لگا تو پھر نکاح کے بعد مستحبے کے ولیمہ ہو, اور اس رخصتی سے بھی پہلے یا اس کے بعد مستحبے کے ولیمہ ہو, یعنی ایک ہی ولیمہ جو اسلام کہتا ہے کہ بہرحال رخصتی سے پہلے پہلے ولیمہ کر لو جو نکاح کے بعد, یا اگر نہ ہو تو بہرحال رخصتی کے بعد تو ضروری کرنا کہ وہی ولیمہ ہے جو پہلے بیان ہو گیا. بہرحال مزید تاکید کے لیے اس کا تذکرہ دوبارہ ہوا. نمبر دو, رات کے وقت یہ عمل ہونا چاہیے, یعنی خود رخصتی کا عمل رات کے وقت ہونا چاہیے, اور اس کے لیے علماء اس حدیث کو قبول کرتے ہیں کہ سب کو اراکے سکم لینا وحت ابو نہارا, کہ جو تمہاری بیویاں ان سے پہلی مرتبہ کے تعلقات جو قائم ہو تو یہ رات کے وقت یہ پوری تقریب ہونا چاہیے, اور کھانے کا سلسلہ دن کو ہونا چاہیے. تو جو میں نے بتایا تھا ولیمے میں کہ بعض علماء قائل ہیں کہ ولیمہ دن کو ہونا بہتر ہے اور رخصتی رات کو. نمبر تین, جو مسئلہ بار بار مجلسوں میں آتا, یہ جو پریشانی شروع سے میرے ساتھ ہے کہ مجلسوں میں بہت سی باتیں آ گئی جیسے مسائل میں دوہرا رہی ہیں تو لوگ اس کو ایک طرح کی تکرار یا ریپیٹیشن نہ سمجھ لیں. نمبر تین, وضو. طہارت ضروری ہے, طہارت شرعی, وہ کپڑا پاک اور جسم پاک والی طہارت نہیں بلکہ وضو یا غسل, اور اگر یہ تو ممکن نہیں ہے تو تیمم, اگر رخصتی ہے ٹھیک کنڈیشن میں ہو رہی کہ وضو اور غسل کی گنجائش نہیں. بہرحال تفصیل میں جانا نہ حاصل. تیسرا مستحب یہ ہے کہ انسان طہارت کے ساتھ ہو یعنی وضو کے ساتھ ہو, یا اگر غسل کر چکا ہے اسے آپ کو کوئی غسل کی خصوصیت پہلے سے تھی تو غسل, زیادہ تر تو وضو ہی کہا جائے گا. تو نمبر تین وضو. نمبر چار, جس وقت شوہر اور بیوی جمع ہو جائے, اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سب لوگوں کو باہر نکالا جا چکا ہو اس کے بعد, یہ ضروری نہیں, رخصتی کے بعد جب شوہر اور بیوی ایک جگہ جمع ہو چکے, چاہے اب یہ خاندان کے دوسرے رشتے دار بھی ہیں اور خاندان کی حلال اور جائز رسومات چل رہی, اس وقت پھر یہ مستحب ہے, مستحب ہے کہ دو رکعت نماز پڑھی جائے جو ہمارے یہاں رائج ہے مسئلہ, اور نماز کے بعد دعا کی جائے اس نے اجتماع کی, یعنی دعا بھی مانگی جائے کہ یہ شوہر اور بیوی ان میں تفریق نہ ہونے پائے, ان کے تعلقات ختم نہ ہونے پائے, اور ان کے یہاں اولاد صالح پیدا ہو. یہ چوتھا مستحب ہے, اور بہتر یہ کہ وہی دعا پڑھی جائے کہ جو معصوم نے پڑھی تھی, وہ حلیت المتقین جس کا ترجمہ تہذیب الاسلام ہے اس سے مل جائے. نمبر پانچ, یہی حکم لڑکی کو دیا جائے یا جو عورت لڑکی کے ساتھ آئی اس کو بھی یہی حکم دیا جائے کہ تمہیں اس حکم کی پابندی کرنا ہے. نمبر چھ, یعنی اس عورت کو حکم دیا جائے کہ تم اس لڑکی سے یہ بات کہو. نمبر چار, اس شوہر, اور نمبر پانچ لڑکی سے کہیں. اب کیونکہ کنواری لڑکی اگر ہے تو عام طور پہ یہ ہوگا کہ ابھی وہ اس شرم آیا کے ساتھ ہے اور شوہر بیوی میں بات چیت تو شروع نہیں ہوئی, تو اب ہر لڑکی کے ساتھ جو کوئی عورت رخصت ہو کے آتی ہے اس کے خاندان, اس سے کہا جائے کہ تم اس لڑکی سے کہو کہ وہ بھی وضو کرے, نماز پڑھے, اور نماز کے بعد یہ دعا مانگے. اس کے بعد پھر چھٹا مستحب یہ کہ اس عورت سے کہ جو لڑکی کے ساتھ آئی اور اپنے گھر کی خواتین سے کہ جو وہاں موجود, یہ کہا جائے کہ وہ آمین کہے دونوں دعاؤں پر. اچھا اب یہ چھٹے مصحاب میں ضمنی ایک بات آ گئی, یہ تمام روایتوں میں ایسی جملہ کہ اس لڑکی سے یعنی جو بیوی ہے جو اس کا دلہن آئی ہے رخصت ہو, اس سے اس کے ساتھ والی عورت سے کہا جائے اور اپنے گھر کی عورتوں سے کہ وہ آمین کہے جب وہ دلہن یہ دعا مانگ رہی ہو اور جب یہ دلہا یہ دعا مانگ رہا ہو. جس چیز کی دعا, الفت و محبت کی, حسن اجتماع کی اور اولاد کی. اچھا اب یہ حکم عورتوں کو دینا خود بھی بتا رہا کہ اسلامی مزاج کے مطابق اس وقت وہاں پہ کوئی مرد نہیں ہوگا, نہ محرم نہ نامحرم, کوئی مرد ہی نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ مسئلہ بار بار بیان ہو چکا کہ بہت سے ایسے مرد ہیں کہ جو محرم ہوں گے خاندان کی عورتوں کے لیے, لیکن دلہن کے لیے تو تقریباً سبھی نامحرم. خیر اب میں اپنے موضوع سے بھٹک نہ جاؤں. نمبر 7, اس کے بعد وہ حکم آتا کہ جس کے اوپر بھی عمل ہمارے یہاں ہوتا کہ دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اس پیشانی کو روپ اسملا کرتے ہوئے ایک مخصوص دعا پڑھی جائے, یہ بھی آپ کو دعاؤں کی کتاب میں مل جائے. اور نمبر 8 یہ ہے کہ حتی الامکان یہ عمل بدھ کی رات کو نہ ہونے پائے, یعنی رخصتی شب بدھ نہیں ہونا چاہیے, اس بات کا خیال کرنا. تو آپ مستحب پہلی رات کے آداب میں, پہلی رات کے مستحبات میں, یعنی جسے عربی میں شب زفاف کہا جاتا, جب شوہر اور بیوی کے تعلقات باہر ہوں گے, اور جسے ہمارے یہاں رخصتی کہا جاتا ہے, یہ 8 مستحب ہو گئے. نمبر 1 یہ کہ ولیمہ ہو, یہ آج بیان ہوگا, اب ان کی تکرار اگر میں کروں گا مناسب تو مجھے لگ رہا ہے, لیکن فوراً مجھے یاد آ گیا کہ آئندہ تفصیل میں بھی یہاں باتیں مجھے دہرانا, اس لیے یہ 8 کا خلاصہ یہاں پہ اتنا ہی کافی ہے. اب یہ تو ہو گئے پہلی رات سے آدھا, اس کے بعد شوہر اور بیوی ایک ساتھ رہنے لگے. اگر کنواری لڑکی سے شادی کی گئی تو تاکید ہے کہ شروع کی 7 مسلسل راتیں اس کے لیے وقف کر دی جائیں, اور اگر طیبہ لڑکی ہے یعنی بیوہ ہے یا طلاق والی ہے جسے دوہاجو کہا جاتا, تو اس صورت میں شادی کے بعد یعنی رخصتی کے بعد کی 3 مسلسل راتیں اس کے لیے وقف کی جائیں. اچھا یہ مسئلہ ہمارے یہاں مقام عمل میں شاید اتنا کام نہ آئے, لیکن اسلامی تصور سے شوہر کے لیے کیونکہ اپنی بیوی کے ساتھ رات کو رہنا یا سونا واجب نہیں, تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ بیوی کو ایک مکان لے کے دے دے, ہفتے میں یا 15 دن میں یا 10 دن میں ایک مرتبہ وہاں آئے, باقی اپنی مرضی سے کوئی کہیں اور رہے. اسلام کے اعتبار سے اس میں کوئی حرج نہیں, بس اتنا خیال کرنا کہ عرفاً یہ نہ کہا جائے کہ یہ عورت شادی کے باوجود بغیر شوہر کے, اتنا احمد الرفت کا سلسلہ رکھنا, لیکن رات گزارنے کے بارے میں تو کچھ واجب نہیں. تو اب اگر کنواری لڑکی ہے تو بہتر مستحب یہ ہے کہ 7 راتیں اس کو دے دی جائے. اچھا ان 7 راتوں اور کوئی چیز واجب نہیں, فقط اس کے ساتھ سونا بس, اور اگر دوہاجو ہے تو 3 راتیں. ہمارے یہاں جو کہ شادی کے بعد خاصا ہمارے ہندوستانی اور ہندی معاشرے کا تاثر کہ جس میں شوہر اور بیوی کا رشتہ موت ہی جدا کر سکتی, اس اعتبار سے کہ 7 اور 3 راتوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا, ہر رات اس کے ساتھ گزاری جاتی ہے, وہ بھی ایک اعتبار سے بہتر ہے, اب اس سے کوئی اعتراض نہیں. اچھا اب یہ پہلی رات کے مستحبات مکمل ہو گئے, اب شوہر اور بیوی کی زندگی شروع ہو گئی. شوہر اور بیوی کی زندگی میں آپ نے سنا کہ 2 اہم مقصد ہیں اس نکاح, ایک مقصد ہے سکون اور لذت حاصل کرنا اور دوسرا مقصد ہے اولاد کے سلسلے کو آگے بڑھانا. اب ان دونوں کے لیے اسلام نے کچھ احکامات بتائے ہیں, آج ان کا مختصر سا بیان ہوگا. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں پہلا مقصد ہے ایک دوسرے کو لذت فراہم کرنا. جو بیوی پر پہلی ذمہ داری آتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں, وہ یہ کہ شوہر جب اس سے کہے کہ میں اس وقت خود سے تعلقات قائم کرنا چاہتا ہوں تو وہ نہ کرے, منع نہ کرے, انکار نہ کرے. جسے کہا جاتا ہے کہ عورت پر واجب کہ شوہر کو تمکین کا حق دے, تمکین یعنی اپنا جسم شوہر کے سپرد کر دے جب وہ مطالبہ کرے. لیکن اس ایک مسئلے سے ہٹ کر جس کی تفصیل بعد میں آئے, جو قربت ہوتی ہے شوہر اور بیوی میں اس کے 4 احکام اسلام نے بتائے کہ کبھی شوہر اور بیوی کے تعلقات حرام ہیں, کبھی شوہر اور بیوی میں آپس کے تعلقات واجب ہیں, کبھی شوہر اور بیوی میں آپس کے تعلقات مستحب ہیں, اور کبھی شوہر اور بیوی کے آپس کے تعلقات مکروہ. کبھی حرام ہے, کبھی واجب ہے, کبھی مستحب ہے, اور کبھی مکروہ ہے. البتہ مباح نہیں, شوہر اور بیوی جب کبھی تعلقات قائم کریں گے تو یہ مباح کبھی نہیں ہوگا, ہمیشہ یا کبھی حرام ہوگا یا مکروہ, اس کو چھوڑ کر مستحب کو بحران یہ ضرور ہے. چنانچہ اسی بہار الانوار میں 130 جلد میں جو میرے ہاتھ میں ہے, جس کو میں ایک روایت پڑھنے کے لیے لایا ہوں, اس میں یہ دو روایتیں بھی موجود کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عذاب القبر للثلاثہ, قبر کا عذاب تین غلطیوں کی وجہ سے عام طور پہ ہوتا, ایک ہے النمیمہ شغل خوری, دوسرے ہے والبول پیشاب سے احتیاط نہ کرنا, اور تیسرے ہے عورت کا مرد کا اپنی بیوی سے تعلقات قائم نہ کرنا. بیوی ہے ساتھ میں رہتی ہے, خرچہ نان و نفقہ آنا جانا سب کچھ, لیکن اس سے قربت اختیار نہیں کی جاتی. یہ تین وہ چیزیں ہیں جو انسان کو زیادہ عذاب قبر میں مبتلا کرتی. اور اس کے بارے میں ایک دوسری حدیث بھی ہے مولا کے حوالے سے کہ جمعے کا دن تھا, چار جمعے کا دن, پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں سے سوال کیا کہ کیا تم نے آج روزہ رکھا, انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول, صاحب ہے لیکن ہم نہیں رکھا. کہا کہ اچھا کہ آج تم صدقہ دیا ہے, آج تم نے جمعے کے دن جو سب سے زیادہ برکت والا دن سید الایام ہے تمام دنوں کا سردار, کہا نہیں اللہ کے رسول صدقہ بھی نہیں دیا. تو کہا کہ پھر کیا تم نے سے کوئی آج اپنی بیوی سے قربت اختیار کر کے آیا؟ لوگوں نے ایک مرتبہ حیران ہو کر کہا اللہ کے رسول کس سوال کا مطلب ہم نہیں سمجھے. پہلے تو سوال تو سمجھ میں آ گئے کہ بھائی روزے کی بڑی تاکید ہے, بہت ثواب ہے, افضل ترین عبادات میں سے ہے, تزکیہ نفس کے لیے اہم ترین ٹریننگ اور تربیت ہے, صدقہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ سوال اس کا کتنا زیادہ. تو پیغمبر نے کہا یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ جتنا ثواب روزہ رکھنے سے ملتا اور صدقہ دینے سے ملتا, اگر کوئی آدمی وہ ثواب حاصل نہ کر سکے تو یہ جو تیسری چیز میں نے پوچھی ہے اس کے ذریعے سے اس ثواب کا جبران ہو جاتا اور وہ ثواب انسان کو مل جاتا کہ جو ان دو عبادتوں کے ہاتھ سے نکلنے سے ملا. البتہ یہ بات تو مستحبات کی, جو واجب روزہ ہے وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے, اس کا کوئی طریقہ نہیں, جو واجب صدقہ ہے اس کو تو دینا ہی دینا, یہ مستحبات کی اور ثواب کی بات ہو رہی. تو یہ عمل یعنی شوہر اور بیوی کے تعلقات تو اسلام میں ہمیشہ ثواب والا عمل, بلکہ اتنا زیادہ کہ سنت روزے اور سنت صدقے کا جبران, یعنی ایک چیز ہاتھ سے نکل گئی اس کا ثواب ہم واپس لے سکتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے. اب ہم کو یہ دیکھنا کہ کب یہ شوہر اور بیوی کے تعلقات اسلام میں حرام ہو جاتے. اچھا حرام کی تو بہت زیادہ تفصیل نہیں, لیکن چند چار پانچ چیزوں کو میں بیان کر دوں. جب عورت حالت حیض میں ہو تو حرام ہے, البتہ صرف حرام ہے, کفارہ نہیں, گناہ ہے. یہ عمل حرام بھی ہے, گناہ بھی ہے, اور اس سے بچے پہ اثرات بھی پڑے, لیکن اس کا کفارہ نہیں. بعض دوسرے مراجع کے نزدیک اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ یہ غربت حالت حیض میں کرے تو اس کا کفارہ بھی واجب ہو جاتا. موجودہ مراجع یہ کہتے ہیں کہ کفارہ مستحب تو ہے لیکن واجب نہیں. نمبر دو یہی مسئلہ آئے گا حالت لفاظ میں, جب عورت لفاظ پہ ہو یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو اس کے نجاست کے دن. نمبر تین جب عورت روزے کی حالت میں ہو تب بھی یہ عمل حرام ہے. البتہ یہ غلط مسئلہ ہے کہ سنتی روزہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر رکھی نہیں سکتی, لیکن اگر رمضان کا روزہ ہے یا قضا روزہ یا ایسی منت کا روزہ ہے جو شوہر سے پوچھ لی تھی, ان تمام روزوں میں جو واجب روزے ہوتے ہیں یہ عمل اختیار کرنا حرام ہے, کیونکہ روزہ توڑ دینے والا عمل ہے. نمبر چار جب عورت حالت احرام میں ہو, احرام پہننے کے بعد بھی شوہر اور بیوی کے تعلقات حرام ہو جاتے ہیں. تو جب حالت احرام میں ہو چاہے وہ احرام حج کے لیے پہنا گیا ہو یا عمرے کے لیے پہنا گیا, جب تک یہ احرام نہیں اتر جاتا یہ تعلقات حرام. نمبر پانچ اگر کسی شخص نے حج یا عمرہ کیا اور اس کا ثواب النساء وہ نہ کر سکا تو جب تک یہ ثواب النساء نہیں ہوگا اس وقت تک اس پر اس کی بیوی حرام رہے. یہ مسئلہ جو کہ ایک زمانے میں خاصا پیش آتا تھا اس لیے اس کو خصوصیت سے بیان کر دیا جاتا, اور ضمنی طور پر جہاں تو یہ چیز بتانے کی ضرورت نہیں, لیکن اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بات کہاں کہاں پہنچ جائے, اس لیے کہ جو حج اور عمرہ ہم کرتے ہمارے اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے درمیان کوئی بہت زیادہ فرق نہیں, لیکن ایک جو بہت بڑا فرق ہے وہ یہی کہ اہل سنت بھائیوں کے فقہ میں عمرے یا حج کے اختتام پر ثواب النساء واجب نہیں, اور ہمارے یہاں ثواب النساء واجب ہے. اگر نہ کیا تو بیوی جو احرام کی وجہ سے حرام ہوئی وہ احرام کرنے کے بعد بھی حرام رہے. تو اب وہ شیعہ صاحبان ایمان وہ مومنین کرام جو اپنے بغیر جیتے بغیر پال رہے تھے ساتھی اور دوستوں کے ساتھ جا کے عمرہ کر لیتے, کہ جو اہل سنت ہے اور اپنی فقہ پر صحیح عمل کر رہے ہیں, ہمیں ان کے عمل پر اعتراض نہیں ہو تو صحیح کر رہے ہیں, مگر یہ جو مومن یہ اس کے ساتھ یہ عمل عمرہ کر لیتا, کیونکہ نہ عمرے کی کتابیں زیادہ لکھی گئی ہیں اور نہ ہی اس کے کوئی کیسٹ یا مسائل بیان ہوتے, تو اکثر یہ عمل چھوٹ جاتا ہے. اب جب تک وہ طواف النساء جو اس نے عمرے یا حج میں چھوڑ دیا ہے انجام نہ دے, اس کی بیوی اس کے لیے حرام رہے گی, اگرچہ نکاح نہیں ٹوٹے گا, بیوی رہے گی اس کے گھر میں, لیکن اس سے قربت اختیار کرنا حرام. اور نمبر 6, ایک عمومی مسئلہ کرا, جب کبھی ایسی صورتحال آ جائے کہ طبیب یا ڈاکٹر حضرات کہے کہ اگر اس عورت سے اب قربت اختیار کی گئی تو اس کو ضرر ہوگا, نقصان پہنچے گا, مر جائے گی, شدید تکلیف میں مبتلا ہو جائے گی, تب بھی یہ عمل حرام ہے. تو یہ 6 وہ مسائل کے جو پیش آ سکتے, ورنہ اس کے علاوہ بھی کچھ حرام چیزیں, جب شوہر اپنی بیوی کو نہار کر دے, یہ کہہ دے کہ یہ میری ماں کی مانند, جس کی کچھ میری ماں کی کچھ کی مانند, تبھی بیوی حرام ہو جاتی, یا جب ایلا اور لعن کا مسئلہ ہو جاتا, شوہر قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی طلاق نہیں لوں گا لیکن اس سے میں کوئی جنسی تعلق قائم نہیں کروں گا, اب یہ خود ایک گناہ ہے جس قسم کی قسم کھانا, لیکن 12 مہینے تک وہ بیوی اس کے لیے حرام ہو گئی. یا یہ کہ شوہر یہ الزام لگا دے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے جو پیدا ہوا, اور پھر ایک مخصوص طریقے کے ساتھ حاکم شرع کی عدالت میں 3 مرتبہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اور ایک دوسرے پہ لعنت بھیجی جاتی, مگر وہ کیس مکمل ہونے تک شوہر بیوی حرام ہو جاتے ہیں. تو یہ میں نے ایک اشارہ کر دیا کہ حرام کے اور بہت سارے مسئلے ہیں, لیکن عام طور پر حیض میں, نفاس میں, اور حیض اور نفاس کے ساتھ ایک چیز مجھے ذہن میں ہے کہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں بیان کر دوں کہ حیض میں, نفاس میں, احرام میں, روزے میں, طواف النساء کے بغیر اور ضرر, یہ 6 تو عام حرام چیزیں. لیکن اگر عورت استحاضہ کے عالم میں ہو تو پھر شوہر بیوی کے تعلقات حرام نہیں ہوتے. جب وہ ساری چیزیں مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ مسئلہ ہی بدل گیا کہ عورت اگر اتنے میں ہے کسی کے تو اس سے تعلقات قائم کرنا حرام, یا اتنا شبہ میں ہے کہ ایک بیوی ہے کسی شوہر کی, دوسرے آدمی نے غلط فہمی میں اس کو اپنی بیوی سمجھ لیا, جیسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ پہلے ہی دن دو بھائیوں کی ایک ساتھ شادیاں ہوئی اور دلہنیں بدل گئی, نکاح کسی سے ہوا تھا, کمرے میں تو لوٹ پہنچ گئی اور غلط فہمی میں سب کچھ ہو گیا, تو اب یہ دلہن پہنچائی تو اسی کے پاس جائے گی جس سے نکاح ہوا, مگر ایک اتنا اس کو رکھنا پڑے گا جس عرصے میں اس کے شوہر کے لیے اس سے تعلقات حرام ہے. لیکن سب پیش آنے والے مسئلوں کو میں کیوں بیان کروں جبکہ اہم مسئلے ابھی باقی. یہ تو ہو گیا کہاں کہاں حرام. اس کے بعد آئیے کہاں کہاں یہ تعلقات قائم کرنا واجب. واجب کے دو ہی مسئلے علماء نے بتائے. نمبر 1 یہ کہ شوہر اور بیوی کا جب رشتہ قائم ہو گیا اور رخصتی ہو, اس کے بعد شوہر پر واجب کہ ہر 4 مہینے میں 1 مرتبہ اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے, 4 مہینے میں 1 مرتبہ, اور چاہے وہ بیوی دائمی نکاح کی ہو یا متا والا صیغہ پڑھا گیا. بہت چھوٹا سا ٹیکنیکل فرق ہے کہ اگر کوئی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے, متا والی بھی اس مسئلے میں شامل, اور اگر ہمارے کا ڈاکٹر فتوا, تو مختصر یہ کہ 4 مہینے میں 1 مرتبہ بیوی سے تعلقات قائم کرنا واجب ہے, چاہے وہ عام نکاح ہو یا وہ متا والا نکاح ہو, چاہے بیوی جوان ہو یا بوڑھی. ہاں اگر کوئی یہاں پہ اختلاف کرتے, وہ کہتے ہیں کہ اگر بوڑھی ہو گئی, بوڑھی اور جوان کا معیار تو ہے, اگر عورت بوڑھی ہو گئی ہے تو آگاہ کوئی کہ یہاں پھر مستحب ہے, احتیاط ہے لیکن واجب نہیں. لیکن آگاہ کو میں نہیں کہتے جوان ہو یا بوڑھی, 4 مہینے میں 1 مرتبہ اس سے تعلقات قائم کرنا. البتہ ابھی دوسرا مسئلہ سنیے گا تو یہ بات اور واضح ہوگی. اور چاہے انسان اپنے وطن میں ہو یا سفر میں گیا ہوا, البتہ اگر سفر واجب ہے تو چھوٹ ہے اسلام کی طرف سے, اگر سفر غیر واجب میں گیا تو ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے تک کا سفر نہ کرے, 4 سے کم کا سفر کرے, تاکہ 4 مہینے میں 1 مرتبہ جو بیوی کا حق ہے وہ ادا ہو جائے. سفر واجب کے علاوہ, سفر واجب مطلب حج پر کوئی آدمی گیا اور 4 مہینے لگ گئے حج میں, یا یہ ایک پہلو آتا ہے کہ 3 مہینے گزر گئے تھے, ارادہ تھا 4 مہینے کے بعد کریں گے, 3 مہینے گزرے پھر حج کی تاریخ آگے جانا پڑا, اب 3 وہ پہلے اور یہ چوتھا 4 مہینے سے اوپر نکل گیا معاملہ. یا یہ کہ اگر واجب تعلیم حاصل کرنے کوئی گیا, واجبات کی تعلیم حاصل کر, یا یہ کہ کوئی مثلا ایسا بیمار ہے کہ اس کا علاج امریکہ کے سوا کہیں نہیں ہو سکتا, واجب ہے اس کے لیے امریکہ جانا. اب اس عرصے میں یہ ثابت ہو گیا یہ والا فریضہ جس سے اسلام نے 4 مہینے میں 1 مرتبہ کا حق قرار دیا ہے عورت کے لیے. تو سفر غیر واجب میں ہو یا وطن میں, یہ تو آغا خوئی کا فتوا. آغا خوئی اس میں ایک شرط اور لگا دیتے ہیں. آغا خوئی کہتے ہیں کہ سفر واجب اگر ہے تو یہ مسئلہ بات, لیکن اگر غیر واجب سفر تب بھی 4 مہینے میں 1 مرتبہ بیوی سے تعلقات قائم کرنا اور وطن میں ہے تب بھی. آغا خوئی کہتے ہیں کہ غیر واجب سفر میں تو یہ مسئلہ معاف ہے, لیکن اس سفر میں بھی یہ حکم معاف ہے کہ جو عرفاً ضرورت کا سفر مانا جائے چاہے شرط واجب نہ ہو. اور پھر مثال دیتے ہیں جیسے کوئی علم حاصل کرنے جا رہا, وہ علم کے جو واجب نہیں عرفاً یہ بہرحال ایک ضرورت کا سفر مانا جائے گا, یا اگر کوئی تجارت کے لیے جا رہا, یا اگر کوئی نوکری اور ملازمت کے لیے جا رہا, تو آغا خمینی کے یہاں یہ سفر واجب نہیں. تجارت کے لیے جانا واجب نہیں ہے, نہ کرے تجارت. نوکری کے لیے جانا واجب نہیں ہے, نہ جائے دبئی اور امریکہ اور برطانیہ پاکستان میں رہے, نہ جائے ایسے ادارے میں ملازم ہو کر جو اپنے نوکروں کا ٹرانسفر کرتا رہتا. لیکن آغا خمینی کہتے ہیں کہ عرفاً بھی اگر کوئی ضرورت کا سفر مانا جائے اس میں بھی یہ مسئلہ کرو. تو خلاصہ یہ کہ 4 مہینے میں 1 مرتبہ بیوی کا یہ حق ادا کرنا واجب, چاہے نمبر 2 مثلا یہ جو 4 مہینے میں 1 مرتبہ کا حق ہے, اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ عورت مطالبہ کرے تو ہم پر واجب, وہ کچھ بھی نہ کہے بالکل خاموش ہے تب بھی 4 مہینے میں 1 مرتبہ اس کا یہ حق ادا کرنا واجب, اس کے کہنے کی ضرورت نہیں. ہاں 5 حالتوں میں اسلام نے اس مسئلے کو معاف کر دیا, 5 شرطوں میں. وہ جو آپ نے بھی بتائے سنے ان کو چھوڑ, 5 اور صورتیں ایسی. نمبر 1 یہ کہ اگر عورت خود راضی ہو جائے, اس کا خاموش رہنا رضامندی نہیں. اگر وہ خاموش ہے 4 مہینے 6 مہینے کچھ نہیں بولی, رضامندی نہیں. لیکن اگر وہ خود اپنی زبان سے راضی ہو جائے, مثلا دبئی جا رہا ہے ایک اور ملازمت کے لیے, خود بیوی اس پر راضی, یا اپنے وطن ہی کے اندر, تو 5 ایسے مقامات ہیں جہاں پر یہ واجب حکم آپ ہو گئے. نمبر 1 یہ کہ جب بیوی خود راضی ہو. نمبر 2 نکاح کے وقت اگر شرط کر دی جائے, شوہر شرط کر دے کہ نکاح کر رہا, مگر یہ 4 مہینے والا مسئلہ نہیں, تب بھی یہ مسئلہ معاف ہو جائے. نمبر 3 اگر عورت اپنی مرضی سے گئی تھی, ابھی تک تو مسئلہ تھا کہ شوہر سفر پہ گیا, نہیں اب شوہر اپنے وطن, عورت غائب ہے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کے لیے, مثلا وہ حج پر گئی تھی, یا وہ کسی سے ملنے گئی ہے, یا وہ گھومنے گئی, شوہر سے اجازت لے کر گھر سے باہر نکل دے, لیکن جو سفر اس نے کیا ہے وہ اپنی خوشی سے کیا. البتہ اگر ایسا سفر ہو کہ شوہر نے اس کو بھیجا, اس پر واجب ہے کہ نہیں, 4 مہینے کے سفر پہ نہیں بھیج سکتا اس سے کم کے سفر. نمبر 4 ناجائزہ, اگر عورت شوہر کی نافرمان ہو جائے, وہ جن چیزوں میں اطاعت واجب ہے اطاعت نہ کرے, سب سے اگر اس کا 4 مہینے والا حق ختم ہو گئے. اور نمبر 5 اگر دونوں میں سے کوئی یہ اتنا بیمار ہے کہ عمل سے نقصان پہنچے, تب بھی یہ مسئلہ ختم ہو گیا. اس سلسلے کی آخری بات, اس 4 مہینے میں 1 مرتبہ عرفت اختیار کرنا واجب ہے چاہے بیوی کچھ کہے یا نہ کہے, لیکن اگر کوئی اپنے اس واجب پر عمل نہ کرے, چاہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے کہ مثلا 4 مہینے کے اختتام جو ہمارے حساب سے ڈیٹ بنتی, اس وقت عورت حیض میں چلی گئی, اب تو شرم مجبور ہو گئے, یا یہ کہ گناہ کرتے گیا 6 مہینے کے لیے باہر نکل گیا, گھوم پھر کے آ رہا بغیر کسی ضرورت کے سفر کے نکل گئے, تو یہ ایک گناہ اس نے کیا لیکن اس کی قضا اس پر واجب نہیں, یہ گناہ ہے قضا واجب نہیں. البتہ یہ ضرور واجب کہ کیسے ہی اس کو پہلا ٹائم ملے اپنے اس واجب کام کو انجام دے دے, یہ اس کے اوپر واجب, اور پھر 4 مہینے وہاں سے حساب لگائے جائیں گے. خیر بات ختم, اس لیے کہ اتنا زیادہ مسئلہ پیش نہیں آتا. تو اب جو ایک بات گزری کہ بوڑھی عورت کا بھی یہ حق ہے, لیکن اس پہ وہ بات گزر گئی کہ اگر عورت خود راضی ہے تو مسئلہ ختم ہو گیا. تو 2 مقامات پر عورت کے تعلقات قائم کرنا واجب ہے, 1 4 مہینے میں, اور نمبر 2 یہ تو بہت کم پیش آنے والا مسئلہ کہ اگر عورت ایسی کہ وہ صبر نہیں کر سکتی ہے 4 مہینے تک, اس کے خواہشات و جذبات زیادہ اور اتنا زیادہ ہے کہ اگر شوہر اس کی خواہش پوری نہیں کرے گا تو وہ ضرور کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے گی. ایک تو وہ ہے کہ صبر نہیں کر سکتی, لیکن اگر شوہر خاموش رہے تو مجبوراً وہ صبر کرے گی, وہاں تو پھر بھی شوہر کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں. یہ کہتی ہے کہ شوہر اگر اس کی بات نہ مانے, اس کی خواہش زیادہ, تو وہ گناہ کے راستے پہ نکل جائے. اب یہاں پہ شوہر پہ واجب کہ یا تو پھر جو بیوی کی خواہش ہے اس کے مطابق چلے, ورنہ اسے طلاق دے کے آزاد کر دے, گناہ کے راستے پہ نہ چلا. تو کہاں کہاں حرام ہے وہ آپ نے سن لیا, کہاں واجب ہے وہ مسئلے آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد مستحبات و مکروہات کا مسئلہ, کیونکہ میں ہر صورت میں یہ گفتگو آج مکمل کر دینا چاہتا ہوں, اس لیے بہت سی چیزوں کی تفصیلات ابھی میں بیان نہیں کر رہا ہوں. اب آئیے اس مقام پر کہ جہاں مستحب کی بات ہے. تو چار مہینے میں ایک مرتبہ واجب, مگر جب بھی یہ تعلقات قائم کیے جائیں اس کے 13 مستحبات اسلام نے بتائے, جن میں سے 6 مستحبات کا تعلق ہے ٹائم سے یعنی وقت سے, اور باقی 7 عام مستحب. اب یہ معاشرے میں رائج ہے, لیکن رائج ہونا الگ چیز ہے اور فقہی مسائل کے طور پہ آنا الگ چیز. نمبر 1 یعنی جمع کے مستحبات, صحبت کے مستحبات, شوہر بیوی کے تعلقات کے مستحبات. نمبر 1 یہ کہ وضو پہلے وضو کیا جائے, خصوصاً اگر بیوی حاملہ ہو تو انتہائی تاکید ہے. حاملہ نہ ہو تب بھی مستحب ہے, اگر حاملہ عورت کے ساتھ تعلقات قائم ہو رہے تو اور زیادہ مستحب. نمبر 2 اچھا یہ جو 13 مستحبات, وہ جو شب اول کے مستحبات ہیں یہ اس سے ہٹ کر, یعنی شب اول بھی ان باتوں کا خیال کرنا مستحب, کیونکہ یہ 13 مستحب ویسے ہی ہر مرتبہ جب شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہو تو یہ 13 بات ہوگا, یا یہ کہیے اس میں 6-7 باتوں کا خیال کرنا تو انتہائی مستحب ہے. نمبر 1 یہ کہ وضو, خصوصاً حاملہ بیوی کے ساتھ. نمبر 2 استعاذہ, یعنی شیطان سے پناہ ضرور مانگی جائے. نمبر 3 تسمیہ, یعنی بسم اللہ اللہ کا نام ضرور لیا جائے. نمبر 4 اب یہ 2, 3, 4, 5 سب آپ کو ایک جیسے نظر آئیں گے, باریک باریک کا فرق. نمبر 2 استعاذہ, یعنی شیطان سے پناہ مانگنا, چاہے اعوذ باللہ ہی کہہ دے. نمبر 3 تسمیہ, یعنی اللہ کا جسم یا نام لینا, چاہے بسم اللہ ہی کہہ دے. نمبر 4 دعائیں معصورہ, جو دعا اس وقت بتائی گئی جس سے خصوصیت کے ساتھ بیٹے کے شیطان سے محفوظ ہونے کی دعا ہوتی, ایک مخصوص دعا ہے جو آپ کو نیت المتقین یا تہذیب الاسلام میں مل جائے گی. نمبر 5 والد صالح سبھی کے بارے میں دعا کرنا, یعنی یہ دعا کرنا کہ جب بھی بیوی سے تعلقات قائم ہو یہ دعا کرنا کہ اللہ ایک بیٹا عطا کرے جو صالح ہو یعنی دیدہ, اور سبھی ہو یعنی جسمانی اعتبار سے قابل, اس میں کوئی جسمانی یا ذہنی عیب و خرابی نہ ہو. ہر مرتبہ یہ دعا کرنا اسلام نے اس کو مستحب قرار دیا. یہ تو 5 ہو گئے. اس کے بعد نمبر 6 تو وہی جس سے ملتا جلتا مسئلہ گزرا کہ جب کبھی بیوی کی خواہش ہو, ویسے تو 4 مہینے میں ایک مرتبہ واجب, لیکن مستحب یہ ہے کہ جب کبھی بیوی خواہش ظاہر کرے. اور نمبر 7 یہ ہے کہ جب بھی تعلقات قائم کیے جائے تو اس میں جلدی نہ کی جائے, اجرت نہ ہو, بلکہ آہستہ آہستہ آرام آرام سے. جو تفصیلات کتابوں میں مل جاتی, میں اشارے اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ پتا چل جائے کہ آغا خلی اور خمینی ان چیزوں کو مانتے. تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ بہرحال شادی شدہ لوگوں کو معلوم ہے, اور جن کی شادی ہونے والی ہے وہ تہذیب الاسلام ضرور ہی پڑھا سکتے. صرف اس کو بتانے کے لیے کہ مسئلہ معتبر, پیغمبر کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں بھی جفا میں شامل, ظلم میں شامل, ایک آدمی پر حرام ہے دوسرے پہ ظلم کرنا. تو روایت یہ ہے کہ من الجفا فلافا, ظلم میں یہ 3 باتیں بھی شامل ہیں. نمبر 1 یہ کہ آدمی کسی کے ساتھ سفر کرے لیکن اپنے ساتھی کا نہ پوچھے نہ کوئی پوچھے, یہ بھی ظلم میں سے ایک ظلم. اب چاہے یہ حرام والا ظلم نہ ہو مگر بہرحال یہ بھی ایک ظلم ہے, تم نے اس پر زیادتی کی. نمبر 2 یہ کہ کسی کو کوئی مومن دعوت پر بلا اور وہ دعوت قبول نہ کرے یا قبول کرے مگر آنے کے بعد کچھ کھائے لے, خالی بیٹھ کے چلا جائے, یہ بھی ایک جفا ہے, ظلم ہے. پیغمبر فرما رہے کہ تم نے اپنے میزبان سے ظلم کیا. اور تیسرا یہ ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی سے تعلقات قائم کرے لیکن بغیر تیاری اور مقدمات کے براہ راست, یہ بھی تم نے اپنی بیوی سے ظلم کیا. تو 3 ظلم, ایک مسافر پہ ہوتا ہے, ایک میزبان پہ ہوتا ہے, بیوی پہ ہوتا. علماء نے کہا روایت معتبر اس اعتبار سے، لیکن چونکہ یہ حرام والی بات نہیں اس لیے اس کو حرام تو نہیں کہا، لیکن مستحب یہ ہے کہ چل کے تاکہ اجرت نہ کرے بلکہ اس کے لیے جو تیاریاں ہوتی ہیں اس کے ساتھ آرام آرام سے انسان اس عمل کو انجام دے. یہ ساتھ مستحب تو وہ ہو گئے کہ جو ہر آدمی ہر موقع پہ اس کا خیال کر سکتا. اس کے بعد چھ مستحب اور جن کا تعلق ہے کمانے سے، سائز سے. مستحب یہ ہے نمبر سات کے بعد نمبر آٹھ. آٹھواں مستحب ہے کہ تعلقات شب پیر قائم کیے جائیں، اتوار کا دن ختم ہو کے جو رات آتی ہے پیر کی رات. نواں مستحب یہ ہے کہ شب منگل، شب پیر کی بھی اہمیت ہے پھر شب منگل کی. دسواں مستحب یہ ہے کہ شب جمعرات، اس کو چھوڑ دیں، اس کا دن گزر کے جو رات آئے شب جمعرات. اس کے بعد چارواں مستحب یہ ہے شب جمعہ. تو ہفتے کی سات راتوں میں چار راتیں ایسی ہیں کہ جب یہ تعلقات قائم کرنا مستحب، پیر کی رات، منگل کی رات، جمعرات کی رات اور جمعہ کی رات. اور وہ دن ایسے لیکن رات سے مقصد ہے سورج ڈوبنے سے لے کے اگلے دن صبح تک کا وقت. تو راتوں میں چار راتوں میں یہ تعلقات قائم کرنا مستحب. اور میں ضمنی طور سے بتا دوں اگر کہ ابھی مکروہات شروع نہیں ہوئے، اور بدھ کی رات کو تعلقات قائم کرنا مکروہ. اب دو راتیں باقی بچی، شب ہفتہ اور شب اتوار، اس میں مباح، نہ مستحب ہے نہ مکروہ. خود یہ عمل مستحب ہے. اگر یہ رات کا انتخاب ہوگا تو ہفتے کی سات راتوں میں چار راتوں میں مستحب ہے، ایک رات میں انتہائی مکروہ ہے شب بدھ، اور دو راتوں کے اندر مباح. اور جو دن کا وقت ہوتا یعنی سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک، تو دو ٹائم ایسے ہیں دن کے وقت کے جب یہ عمل مستحب ہے، جمعرات کو زوال کے وقت، جمعے کو عصر کے بعد، جمعے کو عصر کے بعد اور جمعرات کو زوال کے وقت. باقی دن کے وقت اس عمل کو اسلام نے مستحب قرار نہیں دیا، البتہ مکروہ بھی نہیں ہے مباح. مکروہ کچھ ٹائم ہے جو بعد میں آئے گی. تو کہیں پہلے کہ مکروہ کے بعد مکمل کر لوں کہ آٹھواں مستحب ہے پہلے مستحب، آٹھواں مستحب ہے شب پیر، نواں مستحب ہے شب منگل، دسواں مستحب ہے شب جمعرات، گیارہواں مستحب ہے شب جمعہ، بارہواں مستحب ہے جمعرات کو زوال کا وقت جو نماز زہرین کا اول وقت، اور تیرہواں مستحب ہے جمعہ جیسے آج کا دن فاضح عصر جو عصر خرفی. یہ تیرہ مستحب اسلام میں ہفتے کے دنوں کے اعتبار سے ان کا حکم الگ. یعنی یہ تو میں نے ایک مسئلہ بتایا تیرہ مستحبات کا، جس میں ضمن یہ بھی میں نے بتا دیا کہ کن دنوں میں مکروہ ہے اور کن میں مباح. اچھا یہ جو آخر کے ٹکڑے آئے ہیں مستحبات، اس کے بارے میں ایک حدیث ہمارے پاس ملتی ہے جس میں اس کے فوائد بھی بتائے گئے، لیکن وہ حدیث بہت ہی معتبر نہیں، غلط بھی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں، پابندی کرے تو نقصان نہیں. یہ حدیث کے جس میں یہ بتایا کیا اس کی تفصیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. لیکن احتیاطاً مگر ان کا فائدہ کیا ہے وہ جس حدیث میں آیا ہے وہ حدیث بہت معتبر نہیں, البتہ غلط بھی نہیں. یہ وہی حدیث ہے جو آپ کو تہذیب الاسلام میں ملے گی کہ پیغمبر اسلام امیر المومنین کو جو نصیحتیں کر رہے ہیں, آئے علی اس دن یہ تعلقات قائم کرو جس دن تعلقات قائم نہ کرو. وہی حدیث جسے علامہ مجلسی نے اصل میں بہار الانوار میں نقل کیا, پھر یہیں سے اپنی کتاب حجت المتقین میں نقل کیا, اس کی تفصیل آپ کو وہاں پہ مل جائے گی. لیکن احتیاطاً میں حدیث کے الفاظ کے کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کو اس کی طرح تفصیل بتا دوں تاکہ جن کو ضرورت ہے ان کے لیے یہ مسئلہ کام آ جائے. پیغمبر اسلام نے پہلی بات تو یہ کی کہ یا علی, یہ مولا سے علی کا بالجمع لیلۃ الاثنین, تمہارے اوپر ہے بیوی سے تعلقات قائم کرنا پیر کی رات کو, کیونکہ اگر اس صورت میں تمہارے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو وہ کتاب خدا کا حافظ ہوگا, حافظ قرآن ہوگا, جو اسلام میں ایک بہت بڑی عبادت ہے, چاہے ہمارے یہاں اس کا رواج ہو یا نہ ہو. آئے علی, اگر تم نے منگل کی رات کو یہ تعلقات یعنی پیر کا دن گزر کے جو رات آ رہی تو تمہارے یہاں جو بیٹا پیدا ہوگا اس سے چار خصوصیتیں ہوں گی. نمبر ایک یہ کہ اسے مرتبہ شہادت ملے گی. ہو سکتا ہے کہ یہ سن کے تو اس رات کو کوئی تعلقات قائم کرے ہی نہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو بیٹے کی موت ایک بہت بڑی تو قیمت و آفت سمجھی جاتی ہے. لیکن پیغمبر کس طرح تاکید کر رہے کہ اگر تم نے منگل کی رات کو تعلقات قائم کیے تو تمہارے بیٹے کو توحید اور رسالت کی گواہی دینے کے علاوہ میدان جہاد میں راہ خدا میں شہید ہونے کا موقع ملے. البتہ صرف یہی ایک بات نہیں, چار فائدے, اور دوسرا یہ کہ تمہارا بیٹا سخی ہوگا, اور تیسرا یہ کہ تمہارا بیٹا ساحر و لسان ہوگا, یعنی وہ غیبت سے جو زبان کی خرابیاں, غیبت سے, جھوٹ سے, بہتان وغیرہ سے محفوظ ہوگا, اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کبھی مشرکین اور ظالمین پہ نہیں ہوگا. ارے علی, اب خود کی رات تو ممنوع ہے, جو معراج کی رات کو اگر کسی نے اپنی بیوی سے تعلق قائم کیے تو اس کا بیٹا یا تو کوئی حاکم بنے گا یا کوئی عالم بنے گا, یا اسے حکومت ملے گی یا اسے علم ملے گا. حکومت اگر صحیح اور اسلامی طریقے سے ہو تو یہ نعمت, جناب سلیمان قرآن میں دعا مانگتے تھے کہ پروردگارہ مجھے کمرے کا عطا فرما. اور اے علی, جمعے کی رات کو شب جمعہ اس عمل کے نتیجے میں اگر بیٹا پیدا ہو گئے تو وہ ایک بہترین خطیب ہوگا, بہترین لیکچرار ہوگا, اس کی زبان بہت صاف ستھری ہوگی, اس میں کتابت کی بہترین صلاحیت ہوگی. اور اے علی, اگر تمہیں یہ تو راتیں ہو گئی, جمعرات کو زوال شمس کے وقت جب سورج ڈھل رہا اس وقت یہ عمل کیا, اس وقت کو بیٹا پیدا ہوا اس عمل کے نتیجے میں, تو یہ بیٹا وہ ہوگا کہ شیطان کبھی بھی اس کے قریب نہیں آئے گا, یہاں تک کہ یہ بوڑھا ہو جائے, اس کے بڑھاپے میں شیطان کبھی اس کے قریب نہیں آ پائے گا, اور اللہ اسے دین اور دنیا دونوں کی سلامتی عطا کرے اس بیٹے کو. اور پھر اس کے بعد جمعے کے دن اگر عصر کے بعد قربت اختیار کی گئی اور بیٹا پیدا ہو گیا تو یہ بیٹا ایک ایسا شخص ہوگا جو اپنے علم میں مشہور و معروف ہو. شب جمعہ بھی پیغمبر نے کہا یہ حاکم بنے گا یا عالم بنے گا, لیکن جمعے کو بعد اثر جو ہے وہ عالم ہی بنے گا, اور عام عالم بھی نہیں بلکہ مشہور و معروف علم ہی, اپنے علم میں مشہور و معروف ہوگا. یہ تو ہوگا 13 مستحبات. اس کے بعد آئیے اب مکروہات کا ہم جائزہ لے لیں. ہر صورت میں یہ گفتگو آج مکمل کرنا ہے, میری کوشش یہ ہو, اگر یہ گفتگو آج مکمل نہ ہوئی تو آئندہ صرف جنایت پر بات چلے گی. اچھا, اب آئیے مکروہات, جن اوقات میں بچانا ہے اپنے آپ کو. مکروہات میں نمبر ایک, ہر مہینے کی پہلی رات, مہینے کی پہلی رات سوائے رمضان کے, کہ اس میں تو پہلی رات مکروہ چھوڑیے, الٹا معاملہ ہے کہ مستحب ہے تعلقات کو قائم کرنا, ورنہ ہر مہینے کے, مہینے سے مراد اسلامی مہینہ, چاند والا مہینہ, پہلی رات یعنی جس رات کو چاند نظر آتا یا جس رات کو چاند نظر نہیں آیا اس کے بعد والی رات, مرض یہ کہ پہلی رات. اس کے بعد دوسرا ہے مہینے کی درمیان کی رات, پندرہویں رات, 14 کا دن گزر کے پندرہویں رات. تیسرا ہے محاق, یعنی مہینے کی آخری 2 یا 3 راتیں جب چاند نظر آنا بند ہو جاتا. معصوم نے یہاں پہ ایک وجہ بتائی کہ اگر پہلی اور پندرہویں رات کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوا تو اسے مرگی کے دورے زیادہ پڑے, اور پھر خود راوی سے کہا کیا تم نہیں دیکھتے کہ جو مرغی کا مریض ہوتا پہلی رات اور پندرہویں رات کو اس کی بیماری اور بڑھ جاتی. اور دوسری بات یہ بتائیں کہ پندرہویں رات کیونکہ چاند اپنا سفر آدھا طے کر چکا ہوتا آدھے سے زیادہ بڑھتا ہے تو اس کی حالت میں تبدیلی آتی. بیٹا جو اس وقت ماں کے پیٹ میں اگر منعقد ہو رہا تو اس کے اندر بھی حالتوں میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ دونوں روایتیں بہت معتبر نہیں ہیں لیکن ہے بہرحال. تو پہلی رات سوائے رمضان کے, نمبر دو مہینے کی بیچ والی رات, نمبر تین محاق یعنی مہینے کی آخری دو یا تین راتیں جب چاند نظر آنا بند ہو جاتا, نمبر چار ہفتے میں شب بدھ جس کی تفصیل ابھی آپ نے سن لی, نمبر پانچ بین طلوع یعنی نماز صبح کے اول وقت سے سورج نکلنے جو طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک کا وقت ہوتا یعنی نماز صبح کا جو وقت ہے خرابیت ہے اس کے اندر, نمبر چھ سورج ڈوبنے سے لے کر آسمان کی سرخی غائب ہونے تک اس وقت میں بھی خرابیت, نمبر سات اذان اور اقامت کے درمیان, اذان اگر دے دی گئی اور اقامت انسان دینا چاہتا اس دوران میں اگر اس عمل سے فارغ ہونا چاہے تو انتہائی خرابیت, نمبر آٹھ شب عیدین دو عید کی جو راتیں ان دونوں راتوں کے اندر عید الفطر اور عید الاضحیٰ ان کے اندر بھی یہ عمل انتہائی خرابیت رکھتا, نمبر نو سورج گرہن ہو جس دن اس دن اس رات میں اس دن کے بعد, نمبر دس جس رات کو چاند گرہن اس رات کے بعد, نمبر گیارہ جس دن زلزلہ ہو اس دن اور اس کی رات. تو سورج گہن چاند گہن میں صرف ایک حصہ, سورج گہن ہے تو دن کے وقت البتہ رات کو کرائیت نہیں, چاند گہن ہے تو رات کے وقت دن کو کرائیت نہیں, اور زلزلہ اگر ہے تو دن اور رات کو. اس کے بعد پھر تین آندیاں, جب دو آندھی چلے, جب تین آندھی چلے اور جب زرد آندھی چلے, جس دن چلے اس دن میں یہ عمل مقروض. اور اس کے بعد ایک عمومی مسئلہ کہ ہر وہ قدرتی آفت جس سے لوگ ڈر جائیں اس وقت بھی یہ عمل کرائیت رکھتا. پیغمبر اسلام سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ کہ یہ جتنی چیزیں ہیں سرخ آندھی سیاہ آندھی زلزلہ سورج گہن چاند گہن یہ اللہ کی نشانیاں, تو میں نہیں چاہتا, یہ پیغمبر کا جملہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ اپنی نشانیاں دنیا والوں کو دکھا رہا اور میں اس وقت لذت لینے میں اور مزہ لینے میں مصروف ہوں اور میری سماعت ہو جائے ان لوگوں کے ساتھ وَاتَّخَذُوا آيَاتَهُ هُزُوًا تو اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑانے لگتے. پیغمبر کہہ رہے کیونکہ نیت تو نہیں ہے مومن کی ہے تو یہ وہ قوم تو نہیں بنے گا جو آیات الہی کا مذاق اڑاتی, مگر اس سے شباہت تو ہو جائے کہ اللہ اپنی نشانی ظاہر کر رہا اور ہم لذت حاصل کرنے میں لگے ہوئے. پیغمبر کا جملہ اتشبہ مجھ میں شباہت آ جائے گی ان لوگوں کی جو آیات خدا کا مذاق اڑانے والے. اس کے بعد مکروہات کی فہرست, یہ پندرہ مکروہ ہو گئے, اس کے بعد مکروہات کی فہرست میں آتا کچھ جگہوں کا نام کہ جہاں پہ یہ عمل کرنا مکروہ, راستے میں, کشتی یا جہاز میں, آسمان کے نیچے, کھلے آسمان کے نیچے, سورج کے سامنے, البتہ اگر پردہ ڈال دے تو کوئی حرج نہیں, میوے دار درختوں کے نیچے, میوے دار درخت, کھلا آسمان, کشتی, سورج کے سامنے اور راستے, یہ عمل انتہائی خرابیاں کرتا ہے مگر حرام نہیں اگر باقی تمام باتوں کا خیال کیا جائے. اسی طرح اس مسافر کے لیے یہ عمل مکروہ جس کے پاس غسل کے لیے پانی نہ ہو, ٹھیک ہے حرام نہیں ہے کیونکہ تیمم کے لیے اگر گنجائش ہے تب بھی اسلام اجازت دیتا, لیکن بہرحال خرابیت ضرور ہے کہ اگر غسل کے لیے تمہارے پاس پانی نہیں ہے تو پھر یہ عمل نہ کرو. اس کے بعد اب کچھ انسان کی اپنی حالتوں کا تعلق ہو گئے, یہ ساری چیزیں کتابوں میں بکھری ہوئی لیکن صرف یہ بتانے کے لیے کہ اس میں سے کس کو علماء نے مانا ہے اور کس کو نہیں مانا. کھڑے ہو کر یہ عمل انجام دینا, بالکل بے لباس ہو کے یہ عمل انجام دینا, ایسی حالت میں یہ عمل انجام دینا کہ پیٹ بھرا ہوا, پیٹ جس کا بھرا ہوا, احتلام کے بعد بغیر وضو یا غسل کے اس عمل کو انجام دے دیں. البتہ ایک مرتبہ یہ عمل انجام دیا اس کے بعد دوبارہ یہ عمل انجام دینا چاہے تو درمیان میں وضو یا غسل نہ کرے کوئی بات نہیں, یعنی اگر دونوں جنابتیں بیوی سے تعلقات کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں, لیکن اگر پہلے کسی آدمی کو احتلام ہوا کسی رات اور پھر وہ دوبارہ یہ چاہتا ہے کہ میں بیوی سے تعلق قائم کروں تو انتہائی کراہیت ہے کہ بغیر وضو یا بغیر غسل کے اس عمل کو انجام دے. اسی طرح مکروہ یہ عمل انجام دینا جبکہ کوئی دیکھنے والا ہو، چاہے وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو جو غیر ممجد ہو. اسی طرح سے اس عمل کو انجام دیتے وقت باتیں کرنا بھی کراہیت رکھتا ہے سوائے ذکر خدا کی. اسی طرح سے اس عمل کو انجام دیتے وقت شرمگاہ کی جانب دیکھنا بھی حرام. اور اس عمل کو انجام دیتے وقت ایسی انگوٹھی کا پہننا اتنے سارے کراہیت والے، اگر کہیں غلطی سے لفظ حرام آ گیا تو غلطی سے آئے گا، باقی سب یہ سب ہے کراہیت والے. ایسی انگوٹھی کا پہننا بھی کراہیت رکھتا ہے جس پر اللہ کا نام ہو یا قرآن کی کوئی آیت، چاہے آیت کے ایک جز ہی کیوں نہ لکھا ہوا. تو دیکھنا شرمگاہ کی طرف، باتیں کرنا، ایسی انگوٹھی کو پہننا کہ جس پر خدا کا یا قرآن کی آیت کا کوئی ٹکڑا گھٹا کیا گیا، کھڑے ہو کر بے لباس ہو کر احتلام کے بعد مگر غسل سے پہلے پیٹ بھری حالت کے اندر اس عمل کو انجام دینا اور جہاں کوئی دیکھنے والا ہو یہ سب مکروہ. اور ایک آخری مکروہ جہاں پہ علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے، تفصیل نہیں بتاتا ہوں، کہ ایک ہی کپڑے کا استعمال شوہر اور بیوی کے لیے فارغ ہونے کے بعد. یہ تقریباً 32 یا 33 چیزیں یہاں پہ بنی ہے کہ جس کے اندر روایت معتبر سے کراہیت ثابت. آخر کی دو باتیں میں اور بتا دوں، وہ میں نے اس لیے آخر میں رکھی کہ اس میں لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. اسی طرح سے کراہیت ہے مشت کا قبلہ ہو کے یہ عمل کرنا اور روح کا قبلہ ہو حرام نہیں. پیشاب اور پیمانہ اس حالت میں حرام ہے کہ انسان کا روح قبلے کی طرف ہو یا انسان کی پیٹ قبلے کی طرف، لیکن بیوی سے قربت اختیار کرنا چاہے معلوم بھی کہ اس کی وجہ سے انزال ہوگا، احتلام ہوگا، پھر بھی نہ روح کا قبلہ یہ عمل حرام ہے، نہ پشپا یہ قبلہ، پشپا قبلہ یہ عمل حرام ہے. البتہ کراہیت تو بہت زیادہ، کراہیت تو بہت زیادہ ہے. وہ 32 مکروہات تھے، یہ دو اور آ گئے 34 ہو گئے. اب 35واں مکروہ جو بچا اس میں آگاہ عمیری کو ذرا اشکال ہے، 34 تو سب نے مانے، 35واں میں ذرا اشکال ہے، مگر کہا کہ پھر بھی اس کی پابندی کی جا سکتی. ایسی حالت میں یہ عمل کرنا کہ یہ مرد کے خلاف ہو یا عورت کے خلاف ہو، فضا والی حالت کے اندر اس عمل کو انجام دے رہا. تو 34 تو متفقہ چیزیں ہیں، جن میں 33 اور 34 میں لوگ حرام سمجھتے ہیں کچھ، 35 بھی ایک اختلافی چیز ہے، لیکن چونکہ یہ کوئی بہت ہی بڑا مسئلہ نہیں، کراہیت کا مسئلہ ہے، اس کی بھی پابندی کرے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا اب یہ جو 35 چیزیں حرام، ان میں سے بہت سی چیزوں کے نہیں، یہ 35 چیزیں جو مکروہ، ان میں سے بہت سی چیزوں کی وجہ بھی بتائی ہے معصوم، لیکن علماء کہتے کہ مکروہ والی روایت تو صحیح، وجہ جو بتائی گئی ہے وہ روایت بہت معتبر رہی، غلط بھی نہیں لیکن بہت معتبر رہی. مثلا وجہ یہ بتائی گئی کہ اگر اس دوران باتیں ہو رہی سوائے کلام خدا کے تو بچہ گنگا ہوگا، یا وجہ بتائی گئی کہ اگر اس دوران مثلا دیکھا جا رہا ہو شرمگاہ کی جانب تو بچہ اندھا ہوگا، یا اگر اس دوران کوئی آواز سننے والا تو بچہ بڑا ہو کر زانی بنے گا، یا اگر کھڑے ہو کے یہ عمل انجام دیا جائے تو بچہ بچھونے پر یا بستر پر پیشاب کرنے والا بنے گا، یا اگر خطاب لگا ہوا تو پیدا ہونے والا بچہ مخبوط ہوا پاگل قسم کا پیدا ہوگا. لیکن جو وجوہات بتائی علماء نے کہا ہے کہ وہ روایت اتنی معتبر نہیں، کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے یہ دو روایتوں میں آیا، ایک روایت میں صرف یہ آیا کہ مکروہ 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 مکروہ، اس کو تو علماء نے معتبر مانا، ایک میں یہ آیا کہ کیوں مکروہ ہے کیوں مکروہ ہے کیوں مکروہ، اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ وہ اتنی معتبر نہیں ہے. البتہ ان وجوہات کی وجہ سے بچنا ضروری نہیں، ویسے ہی جب اللہ نے اس کو مکروہ کر دیا تو ان چیزوں سے انسان پرہیز کرے تو اس کی اور اس کی اولاد کی آئندہ زندگی بہتر گزرے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ آغائے خوئی اور آغائے خمینی کے نزدیک جو معتبر روایات ہیں مسائل ثابت ہیں کہ شوہر اور بیوی کے تعلقات سب واجب ہیں وہ آپ نے سنے، سب حرام ہیں وہ آپ نے سنے، سب مستحب ہیں وہ بھی آپ نے سن لیے، اور سب مکروہ یہ بھی آپ نے سن لیے. اس کے ساتھ ہماری یہ آج کی گفتگو اختتام کو پہنچی، جس کا ایک بالکل الگ مسئلہ، یہ بالکل ایک الگ کیسٹ، یہ غلط تفریح ہو گئی. اب نکاح کے بارے میں ہماری تفریح کا آخری حصہ آئندہ جمعے کے دن آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں آج کے شروع کے دو تین مسئلے بھی تکرار ہو جائیں گے، تاکہ اگر گھر کی خواتین کو یا کوئی اپنی ماں کو یا اپنی بڑی بہن کو اس لیے دینا چاہے کہ اس کی شادی میں ان باتوں کا خیال رکھا جائے،